ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. سورة يوسف باروا سپارة، اور اس کی پہلی چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کا ترجمہ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں جو اس سورت میں کھلی کتاب ہے، قرآن کی ہے، یہ آیتیں قرآن واضح کتاب کی یہ آیتیں ہیں. ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا، عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم یہ قرآن تمہارے پاس بھیج کر اچھے سے اچھا قصہ، ایک قصہ تم کو سناتے ہیں. اور تم وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قصے سے بالکل بے خبر تھے پہلے. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا یا ابتی، او میرے ابا، انی رائیتو، میں نے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سورہ یوسف، یہ پوری سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. بعض مفسرین کا، بعض سم سکولرز کا یہ خیال ہے کہ ہجرت کے موقع پر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں نازل ہوئی ہے یہ سورۃ. صحابہ کرام کی خواہش بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قصہ سنائیں پہلی قوم کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ کریمہ پوری نازل ہوئی. اس سورت کا نام سورت یوسف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام والسلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام والسلام تو مکہ المکرمہ چلے گئے تھے، وہیں پر بسے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام والسلام یہ یروشلم فلسطین کا جو علاقہ ہے اس سے 20 مائل قریباً وہاں پر رہتے تھے، جس کو آج بھی الخلیل کہا جاتا ہے، اس جگہ کا نام الخلیل ہے. وہاں پر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو بشارت لے کر آئے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بیٹا بھی دیں گے اور پوتا بھی دیں گے۔ بیٹا تو حضرت یعقوب ہے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا تو حضرت اسحاق ہے، اور ان کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جو جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی تھی نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ تو ان کی بیوی ہنس پڑی کہ میں تو بانج ہوں، بڑی عمر ہے، بیٹا اور پھر پوتا بھی آئے گا، بیٹے کا بیٹا بھی آئے گا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بیٹا اسحاق ملا اور پھر ان کے یہاں بیٹا ہوا، اس کا نام یعقوب ہوا، پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے ہیں۔ اس لیے عام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی اس سے 10 بیٹے تھے، پہلی بیوی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہن سے شادی کی اور اس سے 2 بیٹے ہوئے جو چھوٹے تھے، جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ہے، یہ 2 بھائی ہیں۔ تو 10 تو سوتیلے بھائی تھے پہلی بیوی سے، یعنی سمجھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ سے، اور یہ بھی گویا ماں ہوئی دونوں، خالہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل ام ماں کی طرح ہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بنیامین سیکنڈ وائف سے ہیں۔ اس سورت میں، سورت یوسف میں، اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 24 ٹائم بیان فرمائیں گے۔ یہ قصہ پورے قرآن میں کہیں نہیں، صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک ساتھ اٹھا۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے دوسری 2 جگہ پر بیان فرمایا، ایک سورت انعام میں بیان فرمایا ہے جو چلا گیا، اور ایک سورہ غافر میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ لیکن اس سورت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل بیان فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ اتنی تفصیل جو نبی کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کی تورات میں بھی نہیں، ان کی بائبل میں بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا قصہ کیوں بیان فرمایا سورہ یوسف کا، یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کیوں اتاری پوری ایک ساتھ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ مکہ المکرمہ کے لوگ جب نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی آیتیں شروع اسلام میں بیان فرماتے تھے تو وہ اس میں بڑا ڈاؤٹ کرتے تھے کہ یہ اپنی بات ہے، اگلوں کی کہانیاں ہیں، یا اپنی من گھڑت باتیں ہیں، یا یہ دعویٰ کر رہے ہیں آسمان سے آنے والی آیتیں ہیں، اس میں وہ ڈاؤٹ کرتے تھے، شک کیا کرتے تھے۔ اس ڈاؤٹ میں، اس شک میں یہ لوگ سفر کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے۔ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ مدینۃ المنورہ میں یہودی لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات کا، اگرچہ مکہ کے مشرکین بالکل ان پڑھ تھے، کچھ پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ تھے۔
تو یہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر کے ان کے سامنے اپنی شکایت بیان فرمائی ان لوگوں نے کہ ہماری یہ شکایت ہے. مکہ والوں نے جو بعد میں صحابہ کرام بن گئے بہت سارے ان میں سے, لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, انہوں نے جماعت بنا کر بھیجی, جاؤ نا پوچھ کراؤ ان کو, ہم کچھ ہرا دیں, ان کو نا امید کر دیں, کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار ہو کہ ان کو چپ کر دیں. یہ لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ اگر بات ایسی ہی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو واپس جاؤ اور ان کو جا کر تین سوال کرو, اگر یہ تین سوالوں کا جواب دے دے تو پھر سمجھو یہ اللہ کے نبی ہے, ورنہ نہیں جوتے ہیں نعوذ باللہ. پہلا سوال یہ تھا کہ ان کو جا کر پوچھو کہ یہ سکندر ذوالقرنین کون تھا جس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ کون تھا. دوسرا سوال کوشچن کو یہ کرنا, سیکنڈ کوشچن, آسک ہم اباؤٹ سول, روح کیا چیز ہے, انسان کے بدن میں روح نظر نہیں آتی, یہ روح کیا ہے جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, یہ روح کیا ہے, یہ سوال کیا, اس لیے کہ روح تو نظر نہیں آتی ہے نا, کب آتی ہے کب جاتی ہے کچھ پتا ہی نہیں, یہ کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, آل ٹوگیدر دے ور لیونگ آفٹر ون اندر ان جیروسلم ان فلسطین ان دا پلیس آف الخلیل, ہاؤ دے موو فرام دے ٹو ایجپٹ, یہ کیسے ان کا آنا ہوا, یہ کیسے یہاں سردار بنے, یہ کیسے اپنے سر پر ان کے سر پر یہ تخت شاہی رکھا گیا, کیسے ہوا یہ, اس لیے کہ ان کے پتا تھا کہ اس کا ذکر ہماری تورات میں ہے, ہماری بائبل میں ہے, لیکن مکہ والوں کو تو پتا ہی نہیں, دے ڈونٹ نو ایٹ آل. اب یہ تین کوشچن تھے, اللہ پاک نے تینوں کا جواب جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے دے دیا کہ جا کر ان کو بتا دو, اور یہ بتلا دیا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت اتار دی کہ تمہاری تورات میں وہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے اور بائبل میں نہیں ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا. اس لیے اللہ پاک نے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے, احسن القصص. اور احسن القصص کا مطلب بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں, جس رنگ کا بندہ ہو, جس رنگ کا بندہ ہو وہ اس رنگ کے حساب سے سورت یوسف کو پڑھے گا, اس کو اس میں اس کا سبق اور اس کا جواب مل جائے گا. اس کو سبق ملے گا اپنی زندگی سدھارنے کا, اپنی زندگی بنانے کا. اگرچہ اللہ پاک نے لفظ احسن کو اس سورت کے لیے استعمال فرمایا, اور دوسری جگہ بھی ہے جہاں پر لفظ احسن کو استعمال فرمایا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ احسن کو انسان کے لیے استعمال فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن کا لفظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنی کاریگری کو بیان فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے بندوں, دنیا کے انسانوں, دنیا کے جناتوں, تم آگ سے کوئی تصویر بنانا چاہو نہیں بنا سکتے ہو, تم ہوا سے, ہوا لگانے سے, پھونکنے سے کوئی تصویر بنانا چاہو نہیں بنا سکتے ہو, اور پانی سے کوئی تصویر بنانا چاہو نہیں بنا سکتے ہو. یہ قدرت صرف اللہ کی ہے کہ جس نے جناتوں کو آگ سے بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا سے, یعنی ہوا ڈالی گئی, پھونک ماری گئی, بس وہ پیدا ہو گئے, بچے بن گئے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آدم کو, اولاد آدم کو اللہ پاک نے پانی سے بنایا جس کا ذکر قرآن میں ہے, اور اسی طرح حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. یہ قدرت ہے اگر کسی کو تو صرف اللہ کو ہے. اسی طرح یہی لفظ احسن کا اللہ پاک نے مؤذن کے لیے استعمال فرمایا, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, کون ہے سب سے اچھا سب سے عمدہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. یہ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو مؤذنین ہوتے ہیں دعوت دیتے ہیں لوگوں کو پانچ وقت کی نماز کے لیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صحابہ کے بعد سب سے زیادہ روشن چہرہ اگر کسی کا ہوگا تو مؤذن کا ہوگا, سب سے زیادہ. جس اذان دینے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار اور دعائیں کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مؤذن کے لیے. احسن القصص کے بارے میں بات کر رہا تھا, یہ اتنی بہترین, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جس رنگ کا آدمی ہے اس کو آپ اس کے اندر غور و فکر کرے گا تو اس کو اپنا سبب مل جائے گا. قاری قرآن جو ہوتے ہیں وہ اس صورت کو صورت احسن کہتے ہیں, سب سے بہتر صورت ہے. اگر کوئی زاہد ہوتا ہے تقوی والا زہد والا وہ کہتا ہے اس کو سورہ زہد ہے یہ. اگر کوئی عشق والا ہوتا ہے اس سورت کا نام وہ سورہ حب رکھتا ہے, اور عابد ہوتا ہے وہ اس سورت کا نام سورہ مجاہدہ رکھتا ہے. ہر ایک نے اس سورت سے سبق نکال کر, لیکن اللہ پاک نے اس سورت کا نام سورت یوسف رکھا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کے بیان کر جہاں پر ذکر آتا ہے آگے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام را, یہ تو شروع قرآن سے میں بیان کرتے چلا آیا ہوں حروف مقطعات, اس کے بارے میں متقدمین علماء 400-500 سال تک یہی کہتے رہے اللہ اعلم بمرادہی, اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے, اس کے میننگ کو اللہ جانتا ہے. لیکن بعض کے لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اگر مطلب ہی کا پتہ نہیں ہے تو پھر تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو بعض کے متاخرین مفسرین نے بڑے نکات بیان فرمائے ہیں, ورنہ یہ سب تاویلیں ہیں, اصل میننگ تو اللہ ہی جانتا ہے. دل میں ایک بات آتی ہے بڑی عجیب, دو نقطے, ایک تو حروف مقطعات میں, یا جتنے لوگ عربی بولتے ہیں آپ لوگ تختی آپ نے پڑھی ہے, قرآن کریم پڑھی ہے پڑھا ہے, اس میں سب کا نچوڑ الف سے لے کر یا تک ہے. الف ہوگا, با ہوگا, تا ہوگا, تلیا ہوگا, بس یہی. اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم پورا قرآن تو نہیں لا سکتے, صرف حروف مقطعات ہے, الف لام را, الف لام میم سواد, کاف ہا عین سواد, طہ تاسین نون, جو بھی ہے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں, ان حروف مقطعات تم کو بھی عربی آتی ہے, تم الف بھی جانتے ہو, با بھی جانتے ہو, تا بھی جانتے ہو, سا سے لے کر یا تک جانتے ہو, تمہارا عربی بڑا پاورفل ہے اور تمہاری عربی میں یہی الفاظ ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. یہی 29-28 اگر حمزہ اور الف کو ایک مانا جائے تو 28 بنتے ہیں, 29 اگر حمزہ اور علیف کو الگ مانا جائے تو 29 بنتے ہیں. یہی الفاظ میں تم عربی بولتے ہو اور اسی الفاظ میں میں نے پورا قرآن کریم اتارا ہے, تو تم یہ الفاظ جانتے ہو. جاننے کے باوجود اگر تم میرے قرآن کی الف لام را کے برابر بھی ایک سورت یا ایک الفاظ بنا کر لے آؤ تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تم قرآن کو بنانے والے ہیں. تو اتنا بھی نہیں کر سکتے, اشارہ کر دیا اس میں. اور آپ دیکھیں گے پورے حروف مقطعات میں صرف 14 لیٹر ہے, آپ گن لو 14 لیٹر ہے. اور الف سے لے کر یا تک 28 اگر الف اور حمزہ کو ایک مانے تو 28 ہوتے ہیں. گویا آدھے لیٹر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے, آدھے کو چھوڑ دیا, چلو میں نے آدھے بیان کر دیے, دوسرے آدھے سے تم بنا کر لاؤ. اگر تم بنا سکتے ہو اور یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن نبی کا بنایا ہوا ہے اللہ کا نہیں ہے تو لاؤ بنا کر کے, نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان بعضہم لبعض ظہیرا, جنات سارے مل جائیں, شیاطین مل جائیں, آسمان کے فرشتے مل جائیں, دنیا میں رہنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان مل جائیں, تم ایک آیت نہیں بنا سکتے. اللہ نے چیلنج کر دیا, اس لیے ایسے الفاظ لائے. ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حروف مقطعات, یہ حروف مقطعات ہے, یہ اللہ رسول عاشق اور معشوق کے درمیان میں اشارے ہیں, کوئی نہیں جانتا اس کو. اور بڑا عجیب شعر, میاں نے عاشق و معشوق رمزیست, میاں نے عاشق و معشوق رمزیست, کرامن کاتبین را کہ رامن کاتبین را ہم خبر نیست. کیا کہہ رہے ادھر بیٹھنے والے, کہ رامن کاتبین را ہم خبر نیست, یہ اشارہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا الف لام را, اور کئی بیان فرما دیا حامیم, کئی بیان فرما دیا نون, سب کو ملا دو الرحمن. فرمایا اللہ رسول کے درمیان میں اشارے ہیں, عاشق اور معشوق کے درمیان میں قیامت میں تم سب کو پتا چلے گا. کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اگرچہ بعضوں نے کہا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبرائیل ہے, اور را سے مراد رسول اللہ ہے, کہ اس کو اتارنے والے اللہ ہے, لانے والے جبرائیل ہے, اور جس پر اتارا گیا وہ رسول اللہ ہے. لیکن شاہ صاحب نے عجیب اور نقطہ بیان فرمایا جس کو تفسیر رول بیان میں بھی بیان فرمایا, فرمایا الف لام را, الف سے اللہ, لام سے لی, اور را سے ربوبیت ہے. اللہ کہتے ہیں پرورش میری ہی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں. اگر دیکھنا ہو تو یوسف کو دیکھ لو, 55 سے لے کر تخت و تاج تک پہنچانے والا میں اللہ ہوں. الف لام یہ اشارے ہیں, لیکن ریئل میننگز اگر کچھ ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, وہ قیامت کے دن پتا چلے گا. اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہے کتاب ہے, واضح کتاب کی, ایسی کتاب جس میں جس کے سمجھنے میں کوئی دقت تکلیف نہیں ہے. اگر آپ قرآن عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ لے کر بیٹھو اللہ کی یہ الفاظ بالکل صاف صاف ہے, کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے سمجھنے والوں کے لیے, بہت آسان ہے. اور پھر فرما انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کریم کو عربی میں اتارا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہے, اجمیوں کے لیے نہیں ہے. کہ قرآن صرف عرب لوگوں کے لیے اتارا گیا, وہ پڑھیں گے, عربی میں ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے, دوسروں کے لیے نہیں. نہیں نہیں, قرآن قیامت تک کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے, اور ساری دنیا والوں کے لیے اتارا گیا ہے. اس لیے جن کو عربک نہیں آتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ عربی سیکھے. میرے نبی کا فرمان ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لسانی عربی, میری زبان عربی ہے اور میرا قرآن عربی میں ہے, اور جنت کی بلکہ قبر میں جب سلائے جاؤ گے تب سے لے کر تمہاری زبان بھی عربی بن جائے گی, تو پھر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, میرے قرآن سے محبت کرتے ہو, تو پھر عربی سیکھ کر میرے قرآن کو پڑھو, اس پر عمل کرو. یہ قرآن ہے, عربی میں ہم نے اس کو نازل کیا. کیوں نازل کیا, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تمہیں ذرا سی عقل, تاکہ تم کو سمجھ آئے ہاں یار صحیح راستہ کون سا ہے, تاکہ تم سمجھو, تم اپنی عقل کو استعمال کرو. اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک, ہم نے بیان کیا تمہارے سامنے احسن القصص کو. اللہ اکبر, احسن القصص, ایک تو اس کو مبین کہا, پھر اس کو عربی میں مبین بھی ایسا کہ جس کے اندر میں حلال بھی ہے, حرام کا ذکر بھی ہے, حدود کا ذکر بھی ہے, احکام کا ذکر بھی ہے. لیکن ایک بات میرے ذہن میں بڑی عجیب ہے کہ یہودیو, اے نصاراؤ, تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کا علم ہے, ہمیں پتا ہے کہ یوسف کون تھے, اسحاق کون تھے, یعقوب کون تھے, ابراہیم کون تھے, اس لیے کہ ہم ان کے وارث ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ پر اور ان کے صحابہ پر اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر سورہ یوسف کو اتار کر کے تمہارے دماغ کو کھول کر کے چیلنج کر دیا کہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی سورت ہے, اگر کوئی کتاب ہے, اگر کوئی کتاب ہے, کوئی قرآن ہے, تو قرآن کریم ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے, مجبوراً تمہیں اس کو ماننا پڑے گا اور اس پر ایمان لانا پڑے گا. جب سورہ یوسف اتری ہے تو کتنے یہودی اسلام لے آئے ہیں, ان کے پاس علم نہیں تھا, یہ علم نہیں تھا. اس کو کہا احسن القصص, سورت یوسف کو. اللہ اکبر, فرمایا اس کو احسن القصص کیوں کہا؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا ذکر کیا, بلیف کا, توحید کا, کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, اس صورت میں بتایا جائے گا, اور تقدیر کا علم بھی, تقدیر وہ بھی اللہ کے پاس ہے, جو کچھ ہو گیا ہو گیا, کوئی آدمی تقدیر کو بدل نہیں سکتا ہے. قلم خشک ہو گئی, تقدیر جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. لیکن بعض مفسرین نے اس کو یوں کہا احسن القصص, سبحان اللہ, فرمایا فطرت انسان کو اس میں بیان کیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ فطرت انسان کو, کہ انسان کو جب حسد ہوتا ہے تو غیر اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اور دوسرے تو دوسرے نبی کے گھرانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی کر کے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاور فل ہوں, میں جس کو بچانا چاہتا ہوں اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا, اور میں جس کو ہلاک کرنا چاہوں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, میں جس کو ہدایت دینا چاہوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو میں گمراہ کرنا چاہوں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس قصے کو بیان کر کے اشارہ کیا احسن القصص ہے, اس میں اللہ کی قدرت کو دیکھ لو, اس کی طرف اشارہ فرمایا. لیکن تیسری بات, کبھی کبھی میں بھی
بہت ساری تفسیر کا خلاصے کے ساتھ اپنے ذہن میں بھی کبھی بات آتی ہے تو بیان کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی نے پورا قصہ ہجرت کے وقت مکہ سے جاتے ہوئے نبی علیہ السلام پر اتار کر کے یوں فرمایا، میرا نبی میں تمہیں تسلی دیتا ہوں. کیا کہا؟ میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، پڑھ لو یوسف کا قصہ، ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں چھوڑا ہے تو تمہارا خاندان تمہیں کہاں چھوڑے گا، لیکن میرا نبی اس قصے کو پڑھ کر صبر کرنا، صبر کرنا، اللہ تمہیں ہی تخت و تاج پہنانے والا ہے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور تمہاری امت کو بھی کامیاب کر دے گا.
یہ احسن القصص. فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک،
ہم نے تمہاری طرف نازل کیا قرآن کریم. پہلے کہاں تھا؟ پہلے تو لوہے محفوظ میں تھا اور کچھ کچھ باتیں تورات میں اور بائبل میں تھی، لیکن مکمل نہیں، اس لیے کہ ان کا سوال ہی تھا کیسے آ گئے. تو پورا واقعہ بیان کریں گے تبھی پتا چلے گا نا کہ یہ کیسے فلسطین سے ایجپٹ آئے، پھر کیسے ان کے تابوت کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے، کیا ہوا پوری اسٹوری. اس لیے فرمایا، ہم نے آپ کی طرح وہی کی ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے نبی تم اس سے پہلے واقف نہیں تھے، اللہ کے پاس سارا علم ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے تم بالکل ان اوے تھے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا.
اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، لفظ اب میں بڑی محبت ہے، وہ ڈیڈی اور ٹیڈی نہیں. یہ آج کل ڈیڈی کہتے ہیں نا، ڈیڈی اور ٹیڈی، یہ ڈیڈی میں وہ لفظ محبت نہیں ہے. ابو کہیں، ابا کہیں، دیکھو قرآن سے پتا چلتا ہے. کیونکہ بابا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. ابا، یا ابتی، او میرے ابا، کیا پیار ہے اس میں. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا، اے میرے ابا، انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین،
میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اگرچہ رؤیت ظاہری بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ لائے ہیں رائیتو، رائیتو ہم خواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ 11 ستاروں کو دیکھا اور ایک چاند اور سورج کو دیکھا جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اب وہ سورج کبھی کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے سجدہ کرتا ہے، ستارے کیسے سجدہ کرتے ہیں، کبھی تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے سامنے جھکے، جیسے نبی علیہ السلام والسلام کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام چلتے تھے، مجھے آج تک یاد ہے، مکہ کے وہ پہاڑ اور وہ روک اور وہ پتھر اور وہ درخت، جب نبی علیہ السلام چلتے تھے تو ان کے سامنے جھک کر کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جھکتے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کہ چاند اور سورج جھکا ہے، جس کو ہمارے الفاظ میں کہو سجدے تعظیمی ہے، تعظیم والا سجدہ، عبادت والا نہیں. تعظیم والا سجدہ الگ ہے، عبادت والا سجدہ الگ ہے. پوچھا جائے گا سامنے والے کو، کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟ پہلی امت میں سجدے تعظیم تھا، دو جگہ سے معلوم ہوتا ہے، ایک تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اے سجدے تعظیم ہے. سجدے عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، فَسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عبادت کا سجدہ اگر ہوگا وہ صرف اللہ کو ہوگا اور کسی کو نہیں. پہلی قوم میں سجدے تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اینجلز نے کیا ہے, اور نمبر دو پر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ستاروں نے 11 stars اور 1 sun and 1 moon they bowed as a سجدہ تعظیمی in front of حضرت یوسف علیہ السلام والسلام. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر سجدہ سے مراد اطاعت ہے. They were listening to یوسف علیہ السلام in the خواب. For example, کوئی کہتا ہے یہ کرو یہ کرو, وہ سن رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اطاعت مراد ہے, فرما برداری مراد ہے, ورنہ عبادت کا سجدہ نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے, سیریا سے مدینہ منورہ, تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر سجدے تعظیمی کی, سجدہ کی, جھک گئے. یا ریل جو بھی ہو سجدہ, تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاسجدوا للہ واکرموا اخاکم, سجدہ اللہ ہی کو کرو اور تمہارے بھائی کا اکرام کرو, تعظیم کرو, ریسپیکٹ کرو. بھائی سے مراد کون ہے یہاں بولو نا, رسول اللہ. میں آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں, اس لیے بلوا رہا ہوں, یا اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. کیا کہا؟ اماز سجدہ اللہ کو ہو, وکرمو اخاکم, اور کیا کرو؟ اپنے بھائی کو سجدہ کرو. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں اس حدیث پر ترجمہ لکھا. حضرت نے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو سجدہ کرو, انہوں نے ایک لفظ بنا دیا, تمہارے بڑے بھائی کا اکرام کرو. کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو عقیدت میں, محبت میں صحابی کے برابر نہیں کہا, تم سے بڑے ہیں, یوں نہیں کہا چھوٹے بھائی کا یا برابر سرابر. ترجمہ آپ لے دے کے حضرت کے پیچھے ایسے پڑ گئے, لو یہ وہابی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی کو بڑا بھائی. یہ تو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں حضرت, اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے, صرف ایک لفظ بنا دیا بڑا ریسپیکٹ میں, اور یہاں تو کہا اپنے بھائی کا اکرام کرو, سجدہ نہیں کرو میرے سامنے, اکرام کرو, ریسپیکٹ کرو. سمجھ آتی ہے بات؟ لیکن سجدہ تو اللہ ہی کو ہوتا ہے, اس پر حضرت کو کہا کہ یہ کافر ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا بھائی کہا. حالانکہ بات اگر سمجھیں گے تو پتہ چلے گی نا کہ یہاں ترجمہ حدیث کا کیا گیا ہے, نہ کہ اپنی طرف سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا, بڑا رو رہا تھا, اللہ کیا, تو کسی نے آ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابھی نائی حجام جو ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے کان میں, اس زمانے میں خبر لانے والے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں وہ کام کے لیے جاتے تھے تو میسج بھیجتے تھے نائی کے ذریعے سے, حجام کے ذریعے سے, تو کان میں آ کر کہا, کیا کہا؟ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. کیا کہہ رہے؟ تمہاری بیوی. تو اس میں رونا شروع کر دیا اس بھائی نے, تو کسی نے آ کر کہا بھائی کیوں روتا ہے؟ کہا ہے میری بیوی بیوہ ہو گئی. پاگل, تو زندہ ہے, تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تو مرے تو تیری بیوی بیوہ ہوتی ہے نا, تو زندہ ہے. کہا تیری بات بھی صحیح, میرے دل میں تو یہی آتا تھا, لیکن یہ نائی بھی سچا ہے, میں اپنے کیا کروں, نائی بھی سچا ہے. تو پروپیگنڈے کرنے والے کے لیے تو یہی چیز ہے, ان کے لیے سب برابر ہے. اس لیے حضرت کے اوپر انگلی اٹھائی گئی اور حضرت کو کہا یہ کافر ہے, حالانکہ خود نبی علیہ السلام نے لفظ اخاک کو استعمال فرمایا. آپ بتاؤ عربی میں لفظ خون کا معنی بھائی ہوتا ہے, تو اور کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے. اس لیے چلو بات سے, یہ تو بات آگے بڑھ گئی. یا کہہ رہا تھا میں کہ یہاں پر سجدے تعظیمی مراد ہے. رائیتہم لی ساجدین, اب یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تعظیم کا, اب یہ رؤیت ہے کیا؟ خواب، یہ تو بہت بڑا سبق ہے، یہ خواب کا لیسن جو ہے نا بہت بڑا ہے. خواب کیا چیز ہے؟ ارے سمجھتے بھی ہو، خواب ہم روزانہ دیکھتے ہیں نا، بستر پر سوتے ہیں پھر صبح میں کیا اور کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ کبھی وہ بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی آسمان پر چلا جاتا ہے، کوئی معراج میں جاتا ہے، اور کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. ہمارے ایک دوست عجیب بات، بلکہ ہمارے ایک استاد نے سنائی ایک بار اچھی، فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے، پھر کسی ایک واقعہ مجھے سنایا تھا اور یاد نہیں ہے، لیکن کہا تھا کہ ایک آدمی روزانہ اپنے بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ پیشاب، تاکہ آپ کو خواب کی بات برابر سمجھ میں آئے بعد میں کہ ابغاث احلام کیا ہے اور حدیث نفس کیا ہے اور رؤیہ صادقہ کیا ہے. جی تو روزانہ، تو بیوی نے صبح کا کیا بات ہے، ایک دن ہو گیا پیشاب بستر میں، دوسرے دن، تیسرے دن، کہا کیا کروں، خواب میں شیطان صاحب آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں، بڑے پیسے دیتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی مجھے لے جاتے ہیں اور خواب میں ہی مجھے پیشاب لگتا ہے. تو میں شیطان سے کہتا ہوں مجھے پیشاب لگی ہے، تو اس نے کہا کونے میں بیٹھ جا. صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کونا تو بستر ہی ہوتا ہے، ٹوائلٹ تو ہوتی نہیں ہے، تو بستر میں ہی پیشاب ہو جاتا. ارے تیری اتنی دوستی ہے شیطان سے، تو کل سے ایسا کہہ دیجیے کہ ذرا پیسے کی ضرورت ہے، تو پیسے کی بیگ بھی اٹھا دے میرے سر پر کہ میں لے جاؤں. کہا ٹھیک ہے. اب تیسرے چوتھے دن سویا نا، تو اب یہ سوتا ہی میں خواب میں شیطان کو دیکھ رہا ہے. تو صبح اس نے کیا دیکھا؟ بیوی نے تو اس کا پاگانا ہو گیا ہے، تو بجائے پیشاب کے اس نے نمبر 2 کر دیا ہے. تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بے 3 دن تو پیشاب کے مجھے لگ گئی، اب تو میں اس نے اتنے پیسے دیے میرے سر پر اٹھایا کہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے پاخانا ہی ہو گیا ہے. تو بیوی نے کہا کل سے پیشاب ہی کر دو، پاخانا نہیں کرو بھائی، یہ بڑا کام کون کرے گا، چھوٹا کام ہی کر لیا کرو. سمجھ آتی ہے بات؟ یہ شیطانی چیزیں ہیں. اب میں تمہیں آخری تھوڑا سا پوائنٹ دے کر چھوڑ دیتا ہوں آئندہ ہفتے کے لیے، کہ خواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی ساری کتاب اٹھا کر دیکھو، سب کا خلاصہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک کا نام ہے حدیث النفس. حدیث النفس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن جو بولتا رہتا ہے نا، اس دن ہوا نا میں نے یہاں بیان کیا، کون سا بیان کیا تھا ابھی رات میں، بڑی رات میں محرم کا بیان کیا، تو رات میں سونا گیا تو پوری رات میں نے محرم ہی کا بیان کرتا رہا میں. تو کبھی بچے کو دیکھو، رات میں بھی روتا ہے، دیکھا قرآن نے مجھے مارا ہے، دن میں روتا ہے، رات میں بھی روتا ہے، دن میں کچھ بولتا ہے، رات میں بھی. اس کو کہتے ہیں حدیث النفس. دن میں آدمی کوئی بات کرتا رہتا ہے، خواب میں بھی وہی بکواس کر دیتا ہے. دن میں کسی سے لڑتا ہے تو خواب میں بھی لڑتا رہتا ہے، اور خواب میں بھی ایسا لڑتا ہے. کبھی سفر حج میں ایک نے تو اپنی بیوی کو ہی تماچا مار دیا، پاس میں سوئی ہوئی تھی، کیا مجھے نہیں، میں کسی کو مارنے کا، تجھے لگ گیا. سمجھ میں، یہ بھی اچھے ایک صورت ہے کہ بیوی کو، شوہر کو مارنا ہے تو خواب میں مار دو، یا بیوی کو مارنا خواب میں مار دو، مجھے نہیں، پر خواب دیکھ رہا تھا. یہ حدیث النفس ہے. یہ کیا ہے؟ پورے دن کی باتیں ہیں جو آتی رہتی ہے خواب میں. نمبر 2 پر ادغاث احلام. ابغاث احلام جس کو کہہ رہے ہیں قرآن کریم، جس کا آگے آئے گا اس کا ذکر، یعنی یہ شیاطینی چیزیں ہیں. ایسی ایسے بکواس، ایسی ایسی مذاقیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا، اللہ کے، بہت لمبا لمبا خواب بیان کیا کہ میرے سر کو کاٹ دیا گیا، پھر دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور یہ اور یہ اور یہ عجیب عجیب باتیں بیان کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کی باتیں ہیں، اور شیطان کے خواب، جو تم خواب، اپنے خواب میں شیطانی باتیں دیکھو، یہ مذاق ہے. شیطان دن میں بھی ہنستا ہے، رات میں بھی ہنستا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، یہ شیطانی چیز ہے، کسی کے سامنے بیان نہ کرو. اس کو کہتے ہیں شیاطین خواب، ابغاث احلام جس کو کہتے ہیں ابغاث احلام. نمبر 3 پر جو ہے وہ رؤیہ صادقہ، سچے خواب ہے. سچے خواب، سچے خواب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے 6 مہینے مسلسل دیکھے، اور حقیقت میں رات میں خواب دیکھا، صبح میں موجود ہے، رات میں خواب دیکھا موجود ہے. ان 6 مہینے کو دیکھو، اب نبوت ختم ہو گئی، ان 6 مہینے کا 46واں حصہ نبوت کا بھی باقی ہے، یعنی اچھے خواب. اچھے خواب یہ بشارت ہے. جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت عجیب بات, جو جتنا سچا ہوگا دنیا میں بات میں, وہ اصدقم حدیثا اصدقم رؤیا, فرمایا جو جتنا سچا ہوگا, سچ بات بولتا ہوگا, جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوگا, وہ اتنے ہی ٹروتھ فل اور سچے خواب بھی دیکھے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس لیے خواب جو ہے نبوت کا 46 یا 56 یا جو بھی الگ الگ احادیث ہے, یہ نبوت کا حصہ ہے. نبوت اب ختم ہو گئی لیکن نبوت کی کچھ بشارتیں باقی ہیں جو اللہ خوابات کے ذریعے سے بتا دیتا ہے. اب خواب کے اوپر کچھ تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور پھر آگے بات کو بڑھائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹے نے خواب بیان کیا, اب ہمیں خواب کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے, کس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے, یہ کیا ہے, اور اگر کسی نے جواب دے دیا تو کیا ہوگا. یہ خواب کی ساری چیزیں ہیں جو آئندہ آیت میں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک, میرے بیٹے یہ خواب بیان نہ کرنا کسی کے سامنے, اس پر بیان کی جائے گی انشاءاللہ تفصیل سے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیرے قرآن کی محبت میں لوگ دور دور سے آئے ہیں, اللہ تیرے قرآن کی محبت میں لوگ دور دور سے مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, تو گواہ ہے, تیرے فرشتے گواہ ہے. اللہ سب کو معاف فرما دے, سب کو معاف فرما دے, سب پر رحم فرما دے. اللہ قرآن کی رحمتیں ہمیں عطا فرما, قرآن کے برکات ہمیں عطا فرما, قرآن کے انوارات ہمیں عطا فرما, قرآن کی روحانیت ہمیں عطا فرما, ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق نصیب فرما, قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں ہدایت نصیب فرما, اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں, اسی قرآن کا واسطہ, اے اللہ قرآن تیرا ہے, تجھ سے نکلا ہوا کلام ہے, تو جتنا بڑا ہے اتنا تیرا کلام بھی بڑا ہے. اللہ تیرے قرآن کے واسطے سے ہم مانگ رہے ہیں, اللہ ہماری آل اولاد کو بھی اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, اے اللہ عالم قرآن بنا, دین کے داعی بنا, مخلص بنا. اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے, یا اللہ اسی طریقے سے یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ آواز پہنچا رہے ہیں, جس طریقے سے یا اللہ لائف ہو یا جو بھی ہو, اے اللہ سننے والوں کو اور سنانے والوں کو اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی آل اولاد کو اے اللہ نیک اور صالحین میں سے بنا. اے اللہ جو لوگ گھر پر بیٹھ کر سن رہے ہیں, اللہ ان کو بھی, ہماری ماں اور بہنوں کو, اے اللہ سب کو قبول فرما, سب کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم مجرم ہیں, ہم پاپی ہیں, اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے, اس کو تیرے دربار میں پیش کر کے ہم تیرے سامنے سفارش کی دعا کرے. اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, بڑے پاپی ہیں, مجرم ہیں, لیکن تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, اے اللہ پیارے عمل میں بیٹھے ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے, اس عمل کو قبول کر کے ہماری آل اولاد کی, والدین کی, اساتذہ اور شیوخ کی, دوست احباب کی, مریدین مریدات کی, اور میرے متعلقین محبت رکھنے والے اور پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری قبر بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, یا اللہ جو کوتاہیاں ہوتی ہے تو معاف فرما, معاف فرما, اور ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. اللہ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کو دور فرما, یہاں بی بی میں بے انتہا محبت نصیب فرما, ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما, اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, علماء اور صلحاء کو دین کی دعوت اور قرآن کی دعوت اور قرآن کی تفسیر کی توفیق نصیب فرما, لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما, ساری مساجد میں قرآن کی تفسیر ہو. اے اللہ سب کو ایسی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں, جس لائن سے کام کر رہے ہیں, سب کو کو قبول فرما, مدرسہ, مکاتب اور مراکز, مرکز سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, اللہ کے راستے میں نکلے والوں کی سب کو قبول فرما. اے اللہ, جو مانگتا نہ مانگ سکے اپنے فضل سے, کرم سے, رحم سے نبی علیہ السلام کے صدقے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علیہ وسلم. Thank you.